أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا إله العالمين. ميلاد باسعادت منجی بشریت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف، تمام پیروانی ولایت و امامت پر تبریک و تہنیت عرض ہے. روز میلاد باسعادت حضرت حجت یعنی نیمہ شعبان، اگرچہ اس زمانے میں مومنین کے اندر عظمت و شکو کے ساتھ برگزار کیا جاتا ہے، باقی تمام مناسبتوں سے اس مناسبت کی طرف اہتمام مومنین کا بیشتر ہے، اور یہ بجائے خود مقامی شکر گزاری ہے بارگاہ خدا میں کہ اس موضوع کی طرف توجہ ہے، لیکن یہ دن جو کچھ اس میں انجام پاتا ہے مومنین انجام دیتے ہیں وہ اہل علم اس سے زیادہ کا متقاضی ہے. یعنی جشن و چراغانیوں اور مٹھائی تقسیم کرنا اور کھانا اور ایک دوسرے کو تبریک و مبارکباد کہنا اس کے ظاہری آداب میں سے ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن حقیقت میں یہ روز امت کا اپنے امام کے ساتھ عہد کا دن ہے، نیمہ شعبان. البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سال میں اور کوئی دن ایسا نہیں ہے یا اور کوئی مناسبت ایسی نہیں ہے کہ اس میں یہ کام تکرار نہ ہو، بہت سارے ایام ہیں، لیکن یہ دن جو مومنین کو بغیر کسی واسطے کے اپنے امام کی یاد دلاتا ہے اور اپنے امام سے اور اپنے رہبر و پیشوا سے مربوط کرتا ہے، روز عہد ہے و روز میثاق ہے اپنے امام کے ساتھ، امام حی و حاضر کے ساتھ. اور اس بات کے احساس کا دن ہے کہ مومنین کو اپنی ذمہ داریاں اس زمانے میں سمجھنی چاہیے کہ کیا ہے. اہم ترین ذمہ داری معصومین علیہ السلام نے بہت پہلے سے، ولادت حضرت حجت سے بھی پہلے ذکر فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت کی ولادت ہوئی وہ زمانہ غیبت صغرا رہا، اور پھر اس کے بعد تبدیل ہو گیا زمانہ غیبت کبرا میں، اس کے اندر بھی ذمہ داری خود حضرت نے بھی بیان فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری معصوم تک، یعنی حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک، سب نے متفقاً امت کی ذمہ داری انتظار بیان فرمائی ہے. یعنی عصر غیبت کبریٰ میں مومنین کی ذمہ داری و تنہا ذمہ داری انتظار ہے. اگرچہ غیبت و فلسفہ غیبت بھی اہم موضوع ہے سمجھنا اسے، لیکن یہ فعل خدا ہے. امام کو پردہ غیبت میں لے جانا مومنین کا کام نہیں ہے، امت کا کام نہیں تھا. یہ ہر چند امت باعث بنی ہے، لیکن فعل خدا ہے پردہ غیبت میں لے جانا. اور ظہور تائید الہی سے فعل خود امام ہے، امام نے ظہور کرنا ہے، لیکن انتظار فعل امت ہے، عمل امت ہے. غیبت فعل خدا ہے، ظہور فعل امام ہے، و انتظار فعل امت ہے۔ ہمیں ہر تین سے آشنائی کی ضرورت ہے تاکہ عنوان مہدویت پورے طور پر سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں غیبت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ظہور کو بھی اور انتظار کو بھی، لیکن ان تینوں میں ترجیحاً سب سے پہلے جس عنوان کا تعلق امت سے بنتا ہے وہ انتظار ہے۔ مہدویت در حقیقت تشیع کے اندر خصوصاً و اسلام کے اندر عموماً اس زمانے کے لیے، یعنی زمانہ آخر الزمان کے لیے، جس کو آخر الزمان تعبیر کرتے ہیں، یا زمان جاری، اس کے لیے ایک جامع نظام کا عنوان ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ان نسلوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس زمانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس کا عنوان مہدویت ہے۔ ایک مقدمہ اشارتاً پہلے بیان ہوتا ہے اس گفتگو سے، جو اس گفتگو کے لیے بھی ضروری و مفید ہے اور اس جیسے دیگر موضوعات کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہماری توجہ رہے اس مقدمہ کی طرف، اور وہ دین کی شناخت اور اسلام کی معرفت کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ عمومی طور پر مومنین و مسلمین کو اسلام کی عمومی شناخت و معرفت ہے، ہر چند سرسری و سطحی کیوں نہ ہو، لیکن عمومی طور پر ہے، سطحی معلومات ہیں، اور خصوصاً وہ طبقہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے معرفت دینی کے لیے، شناخت دین کے لیے، یعنی علماء کرام و طلاب علوم دینی، جنہوں نے اپنی زندگیاں مختص و مخصوص کر دی ہیں شناخت دین کے لیے، اور مشغول ہیں صدیوں سے اس عمل کے اندر اور اس کام میں، اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام باقی ہے اور مومنین مشرف بے اسلام ہیں اور تعلیمات دین اس وقت موجود ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جو دین کے خلاف کی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہیں دشمنان دین کی طرف سے، پھر بھی آج نام دین بھی باقی ہے، وہ نشان دین بھی باقی ہے، وہ تعلیمات دین بھی باقی ہیں، وہ روح دین بھی باقی ہے۔ یہ سب اسی طبقے کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں دین کے لیے، شناخت دین کے لیے، ترویج دین کے لیے و حفاظت دین کے لیے۔ اور سب سے بڑا کام اس عالم میں، در حقیقت اس دنیا میں انہی کا ہے، سب سے بڑی و خطیر ذمہ داری اسی طبقے کی ہے۔ لیکن اسی طبقے کو بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، مخصوصاً آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں جن مسائل و سوالات کا سامنا ہے، وہ جن مراحل کا سامنا ہے، ان کے پیش نظر آج کے علماء کے لیے و آج کے طلاب علوم کے لیے زیادہ اہمیت ہے اس مطلب کی شناخت دین کی، کہ نوعیت و کیفیت شناخت دین کیسے ہو۔ اجمالی طور پر، تاکہ اصل وقت ہم اپنے موضوع کو دیں، انتظار کو و فلسفہ انتظار کو، لیکن تمہید کو بیان کرنا پہلے ضروری ہے، وہ یہ کہ دین کی شناخت دو طرح کی ہے، مکتبی و غیر مکتبی شناخت۔ اس وقت جو جاری طریقہ کار ہے، سنتی و روایتی طریقہ کار دین آموزی کا، دین پڑھنے کا، دین پڑھانے کا، دینی کتب کی تالیف کا، دین کی تبلیغ کا، دین سیکھنے کا، دین کی ترویج و پرچار کا، یہ غیر مکتبی روش ہے۔ اسی وجہ سے کوششیں زیادہ ہوتی ہیں وہ ثمرات کم نکلتے ہیں، موفقیت کم حاصل ہوتی ہے، نتیجہ کم نکلتا ہے۔ کم نکلنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ غیر مسلمانوں کی تعداد ہے، مسلمان بھی تعداد میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے، 1 ارب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً 57 یا 58 ممالک فقط اسلامی ممالک ہیں، اسلامی سرزمینیں ہیں جن کے اندر اکثریت یا تمام آبادی مسلمانوں کی ہے، اور ان 58 ممالک کے علاوہ دیگر ممالک بھی ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے. اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان آباد نہ ہوں، لیکن اس تمام آبادی و تمام سرزمینوں کے اندر کہیں بھی ایک ملک کو چھوڑ کر ہمیں دین نافذ، نظام دین نافذ نظر نہیں آتا. یعنی کوئی ایسی سرزمین، کوئی ایسی ملت و قوم مسلمان ہونے کا جو دعویٰ رکھتی ہے وہ تعلیمات دین سے آشنا ہے، وہاں پر دین نافذ بھی ہو، وہ لوگ دین کے سائے میں زندگی بھی بسر کر رہے ہوں، دین سے وابستگی ہے، دین سے عقیدت ہے، دین کی شناخت بھی موجود ہے، وہ دین کے بارے میں اہتمام بھی موجود ہے، لیکن عملاً نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صدیوں کے بعد، یعنی صدیوں کی تبلیغ کا نتیجہ، صدیوں کی تعلیم کا نتیجہ و کوششوں کا نتیجہ، وہ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک ملک کے اندر دین باقاعدہ نظام بن کر وہ سسٹم بن کر نافذ ہے. اس کے علاوہ لوگ انفرادی اعمال کی حد تک تو دین سے سروکار رکھتے ہیں، لیکن عملاً دین کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، دین کا سایہ ان کو میسر نہیں ہے، غیر دینی نظاموں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ہم دینی نظام و غیر دینی نظام میں مقایسہ و موازنہ کریں جیسا قرآن نے کہا ہے، تو غیر دینی نظام کو قرآن نے طاغوت کا عنوان دیا ہے، یعنی عملی طور پر مسلمان اس وقت طاغوتی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اوپر طاغوتی حکومتیں مسلط ہیں، طاغوتی نظام ان کے اوپر مسلط ہیں. اس وجہ سے اشارہ کیا تھا کہ اتنی کوششوں کے بعد نتیجہ بہت کم نظر آتا ہے ہمیں، حتیٰ ہم انفرادی دینی اعمال میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جتنی کوششیں کی جاتی ہیں یا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے انفرادی اعمال میں بھی نتیجہ اس سطح کا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. مثلا ہم اگر نظام سے ہٹ کر بھی مسلمانوں کی حالت دیکھیں، اخلاقی حالت مسلمانوں کی تمام دنیا میں، حتیٰ یہ مملکت جس کے اندر دین نافذ ہے، عنوان نظام اسلامی کے عنوان سے نافذ ہے، یہاں بھی یہ ضعف موجود ہے، وہ تمام دنیا میں اس لحاظ سے کوئی ملت مستثنا نہیں ہے. وہ یہ کہ اخلاقی لحاظ سے بہت گراوٹ ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھا معیار نہیں ہے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر. آپس میں دیکھ لیں اخلاقیات، یا مجموعی طور پر قومی اخلاق دیکھ لیں، اجتماعی اخلاق دیکھ لیں ہم، اور کسی بھی حوالے سے ہم اخلاقی پہلو کے لحاظ سے اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو اچھی حالت نہیں ہے، تسلی بخش حالت نہیں ہے، بلکہ پریشان کن حالت ہے، وہ تکلیف دہ حالت ہے. بس یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات پر کہ نتیجہ کم ہے، کوششیں زیادہ ہیں، نتیجہ کم ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آئیں اخلاقیات کے علاوہ عبادات کی طرف اور معنویات کی طرف بھی آئیں، اگرچہ اس شعبے میں ہمیں دوسرے شعبوں کی نسبت بہتر کارکردگی نظر آتی ہے. یعنی نظاموں میں دیکھیں تو نظام صرف ایک ملک کے اندر نظام دینی ہے، باقی جگہوں پر نظام دین نہیں ہے، سیکولر حکومتیں و سیکولر نظام یا استبدادی نظام ہے مسلمانوں پر چھائے ہوئے. اخلاقی لحاظ سے تقریباً سبھی منفی نقطے پر موجود ہیں تمام اسلامی معاشرے. عبادی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، مانوی لحاظ سے دوسرے شعبوں کی نسبت کارکردگی بہتر ہے، یعنی عبادات میں ہمیں نظر آتا ہے، مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، مراکز عبادی میں رش نظر آتا ہے، لیکن آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تسلی بخش حالت نہیں ہے اس وقت. مثلا ایک شہر کے اندر اگر 1 ملین افراد رہتے ہیں، اس کے نماز جمعہ میں چند ہزار افراد شرکت کرتے ہیں، خوب یہ بھی تسلی بخش نہیں ہے. 1 ملین میں اگر 10 لاکھ آبادی ایک شہر کی ہے تو 9 لاکھ کو جمعے میں آنا چاہیے، 1 لاکھ بچے بوڑھے مریض ان کو نکال کے، باقی کو آنا چاہیے، اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے، یا نماز جماعت میں آنا چاہیے، یا عبادتیں اپنی ایسے نظم کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجام دیں. لیکن اس شعبے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے شعبوں کی نسبت بہتر ہے صورتحال، دوسرے شعبوں کی طرح ویرانی نہیں ہے اور دوسرے شعبوں کی طرح پریشانی کی صورتحال نہیں ہے. خوب اس طرح ایک ایک کر کے ہم تعلیمی حالت مسلمانوں کی اگر ہم دیکھیں اور دوسرے شعبے اگر ہم مد نظر رکھیں اور ان میں ایک ایک کر کے پرکھتے جائیں ان سارے میزانوں پر، تو ہمیں تسلی بخش حالت نظر نہیں آتی، پریشان کون ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پیچھے صدیوں کی محنت موجود ہے، صدیوں کا سرمایہ موجود ہے، کوششیں موجود ہیں علماء کی، دین شناسوں کی اور دینداروں کی، جنہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، لیکن نتیجہ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس صورت میں ملتا ہے ہمیں. اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس کے اسباب و عوامل ہیں. ان اسباب میں سے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب شناخت دین کی طرف لوٹتا ہے، یعنی بڑا سبب، عمدہ سبب اس منفی کارکردگی کا یا اس افسوسناک صورتحال کا دین کی شناخت کے اندر موجود ہے. کہ دین کی شناخت باوجود اس کے کچھ کی طرف توجہ ہے جتنی ہے، لیکن وہ بھی درست شناخت نہیں ہوتی. اور وہ یہ کہ دین کی غیر مکتبی شناخت نے در حقیقت یہ اثر چھوڑا ہے. اگر دین کی شناخت مکتبی ہوتی کہیں زیادہ بہتر ہمیں آج نتیجہ ان تمام میدانوں میں نظر آتا، یعنی اجتماعی و سیاسی میدان میں بہتر نتیجہ نظر آتا، اخلاقی میدان میں بہتر نتیجہ نظر آتا، تعلیمی میدان میں، ترقی کے میدان میں بہتر نتیجہ نظر آتا، وہ حتی عبادی و معنوی میدان میں بھی ہمیں بہتر نتیجہ نظر آتا، نظریاتی و عقیدتی میدان میں بھی ہمیں کہیں زیادہ بہتر صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا اس کے بجائے جس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے مہم ہے شناخت دین کی نوعیت کے بارے میں بحث کرنا و غور کرنا، اور پھر اس میں درست روش شناخت انتخاب کرنا اہم ہے، تاکہ یہ کوششیں اور یہ سرمائے اور یہ ساری ہمتیں ضائع نہ جائیں. دین کی دو طرح کی شناخت ہے، مکتبی و غیر مکتبی. مکتبی شناخت سے مراد، یا مختصر بحث ہوگی، یہ موضوع اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے بہت بیان کیا جائے، زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، اہتمام کیا جائے اس کے بارے میں، اور قلمی و زبانی و لسانی طریقے سے اس موضوع کی تبیین و تفسیر ضروری ہے. ناآشنا موضوع ہے، کم از کم ہمارے ماحول کے لیے ناآشنا موضوع ہے. ہر چند اہل علم کے لیے، خواص کے لیے، وہ بھی بہت چیدہ چیدہ خواص کے لیے مانوس و آشنا موضوع ہے، لیکن ہمارے لیے ناآشنا موضوع ہے، چونکہ کسی نے نہ بیان کیا ہے نہ توجہ دلائی ہے ہماری اس طرف. مکتبی شناخت سے مراد، یعنی دین کو اس طرح سے پہچاننا کہ جو مکتبی شناخت کی موٹی علامتیں ہیں، میں ان کو یہاں فہرست کی صورت میں اشارہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی فرصتوں میں ان کی وضاحت کریں گے کہ یہ شناخت کیسے ہے. یعنی یہاں ہمارا موضوع انتظار ہے، مکتب کی شناخت یا مکتبی شناخت نہیں ہے، اس کو تمہید کے طور پر اشارہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں انتظار کی طرف ہماری جہت درست ہو جائے. مکتبی شناخت دین کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پہلے منطق و استدلال پر مبتنی ہو یہ شناخت، غیر استدلالی شناخت نہ ہو، غیر منطقی شناخت نہ ہو، یعنی تقلیدی و تلقینی و وہ جو آج غیر معقول روشیں باز ہیں شناخت دین کے بارے میں، وہ نہ ہو، خالصتاً منطقی و استدلالی شناخت ہو. شناخت مکتبی کی پہلی شیک یہ ہے. مکتبی شناخت ایسی شناخت ہے جس کے نتیجے میں دین کو و دیندار کو تشخص ملتا ہے، اس کو شخصیت نصیب ہوتی ہے، تشخص آور ہے مکتبی شناخت. نہ وہ شناخت ہے کہ شناخت کے بعد بھی کوئی تشخص پیدا نہیں ہوتا. یہ بہت مہم ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں تشخص اسلامی نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن تشخص نہیں ہے ان کا، ہویت دینی نہیں ہے ان کی، جس کی طرف امام خمینی رضوان اللہ علیہ و علامہ اقبال نے زیادہ تاکید کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی ہویت و کھویا ہوا تشخص دوبارہ حاصل کرنا چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی جو تبلیغ کی، تو ایسی تبلیغ کی جس کے نتیجے میں امت کو تشخص بھی دیا، اور تشخص خالصتاً اسلامی تشخص ملا، اس کو عربی تشخص، قومی تشخص، علاقائی تشخص سب ختم کر کے خالصتاً دینی تشخص ان کو نصیب ہوا. اب یہ کیسے ہوا؟ یہ رسول اللہ کی تبلیغ کا اثر تھا، یعنی اس طرح سے اسلام انہیں سمجھایا کہ وہ اسلام تشخصاور بن گیا ان کے لیے اور ان کی ہویت بن گیا وہ اسلام، تعہد آور ہے، مکتبی شناخت تعہد آور ہے، یعنی تعہد سے مراد احساس ذمہ داری، التزام عملی اور احساس ذمہ داری. اس وقت جو شناخت ہم کر رہے ہیں، تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے، عالی ترین معرفت رکھنے والے دینی افراد بھی متعہد نہیں ہوتے. تعہد کا درجہ و گراف مسلمانوں کے اندر بہت کم ہے، وہ خصوصاً ان لوگوں کے اندر اور زیادہ کم ہے جو علم دین رکھتے ہیں، جنہوں نے عمر ساری صرف کی ہے دین کے اندر پہچاننے کے اندر، ان کے اندر تعہد کا درجہ عام عوام سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے. کیوں کیوں تعہد پیدا نہیں ہوا؟ درحالی کہ قرآن نے عہد و تعہد پر بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس وجہ سے کام نہیں ہوا کہ جس طرح کی شناخت انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر دین کی ہے، یہ شناخت تعہد آور نہیں ہے، اس سے تعہد پیدا ہی نہیں ہوتا. اگر ہم نہ کہیں کہ یہ ضد تعہد ہے، تو کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ تعہد آور نہیں ہے، اس سے نہیں تعہد پیدا ہوتا، غیر مکتبی شناخت سے. پس مکتبی شناخت کا ایک اثر تعہد آور ہے، ہم اس شناخت کو کہیں گے یہ مکتبی ہے یا ایڈیالوجک ہے، جس کے اندر تعہد بھی پیدا ہوتا ہو شخص کے اندر. ہدف دار و ہدف آور ہے، یعنی مکتبی شناخت دین کی وہ ہوتی ہے جس میں دین کا بھی ہدف مشخص ہوتا ہے، پہلے ہدف مشخص ہوتا ہے، اور دیندار کا بھی ہدف مشخص ہوتا ہے، دینی عمل کا بھی ہدف مشخص ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کے سامنے یہ شناخت پہلے ہدف رکھتی ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو آپ، یہ کام کس کے لیے کر رہے ہو آپ، نہ کہ یہ کام کرو خوب پھر آخرت میں جا کر ثواب ملے گا آپ کو، آخرت میں حور ملے گی آپ کو، نہ. ہر کام کا ہدف مشخص ہوتا ہے. مکتبی شناخت کام بعد میں بتاتی ہے، اس کا ہدف پہلے بتاتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس مقصود کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس نتیجے کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے. مکتبی شناخت فقط ذہنی و نظری نہیں ہوتی، البتہ نظری پہلو ہے اس کے اندر، لیکن نظری محض نہیں ہوتی مکتبی شناخت، برخلاف غیر مکتبی شناخت کے جو ابھی جاری ہے، وہ صرف ذہنی محض ہے. مثلا آپ توجہ کریں، ہمارا دین کا جو عمدہ اور بنیادی حصہ ہے، اصول دین کا ہے، توحید مسلمانوں کی نظری محض ہے، یعنی ابھی جو توحید ہمیں پڑھائی جاتی ہے علم کلام میں، محض نظری ہے، اس کے اندر کوئی عملی پہلو نہیں ہے. آپ تلاش کریں، جستجو کریں کہیں توحید عملی، تلاش کریں آپ، نہیں ہے اس کے اندر موجود. سب توحید نظری، رسالت و نبوت نظری، قیامت ایک باعث نظری، حتی امامت ایک باعث نظری ہے. یہ غیر مکتبی شناخت کا لازمہ ہے. مکتبی شناخت کے اندر کوئی چیز نظری محض نہیں ہے، ہر چیز نظری سے مراد یعنی فقط نظریاتی، فقط عقیدتی و فقط ذہنی عمل ہو اور ذہن پر ہی اکتفا کر لیں، جس طرح سے ابھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آپ باور کر لیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بس آپ مسلمان ہیں. یعنی آپ کہیں خدا ایک ہے، خب یہ آپ کا وظیفہ ادا ہو گیا توحید کے بارے میں، خدا ایک ذہن میں مان لینا، باور کر لینا. ذہن میں رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے انسان کی، ذہن میں تصور رکھیں، ایک خدا کا رکھیں، دس خداؤں کا تصور رکھیں، آپ ذہنی تصورات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک یہ نظریات، یہ عقائد اور یہ تصورات جب تک عمل میں نہ بدلیں اور ان کی عملی تاثیر نہ ہو، پس بنابراین مکتبی شناخت میں کوئی چیز نظری محض نہیں ہے، بلکہ اس کی روح در حقیقت عملی ہوتی ہے. اگر نظری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نظری کوئی چیز نہیں ہے، نا، نظری محض نہیں ہے کوئی چیز، خالص نظری چیز نہیں ہے، سب عملی ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ یہی توحید، یہ قوت تھی مسلمانوں کی کسی دن، جو آج فقط ایک مسئلہ علم کلام ہے. یہ توحید ایک دن منشائی قوت تھی، ایک روزگار، ایک دن ایسا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ توحید منشائی قوت مسلمین و امت مسلمہ تھی، جو آج فقط ایک مسئلہ علم کلام بن گیا ہے. خب یہ ہم نے مکتبی شناخت سے عقب نشینی کر کے اس کی محض علمی و محض غیر مکتبی شناخت ہم نے اختیار کر لی، اور اس طرح ایک ایک کر کے، یعنی یہ صرف نمونہ ہے. خب اب آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری اور چیزیں، حتی اخلاق بھی اس وقت نظری ہو گیا ہے. اخلاق جس کو علماء نے قدیم سے کہا ہوا ہے علم عملی ہے. اس وقت درس ہوتا ہے, باس ہوتا ہے, کتاب لکھی جاتی ہے, نمبر لیے جاتے ہیں, امتحان دیا جاتا ہے, نمبر ہوتے ہیں اخلاق کے, کیونکہ اس نے پرچے میں اتنے نمبر. اخلاق بھی امتحانی چیز ہے اخلاق. یہ اس طرح کے اور شعبے جو ہیں. شناخت مکتبی دین میں ہر شعبہ عملی تاثیر رکھتا ہے, وہ عملی پہلو رکھتا ہے. یعنی جو عملی پہلو نہ ہو جس کے اندر, وہ سمجھ لو دین کا حصہ نہیں ہے. جس کا عملی پہلو نہ ہو, شناخت دینی بہت ہی روشن, مشخص و واضح ہوتی ہے. یعنی اس میں ابہام نہیں ہوتا, یعنی لا ینحل کوئی چیز نہیں ہوتی, غیر حل شدہ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ ابھی مان لو حل نہیں ہوئی ہے, رہنے دو اسی طرح, ذہن میں رکھ لو اس کو, لیکن اس پر اجمالی طور پر عقیدہ رکھ لو. مثلا ہمیں یاد ہے بعض اساتذہ بزرگوار اپنے درس میں یہ کہتے تھے کہ ہر چیز کی تفصیل جاننا ضروری نہیں, بس اتنا پتا ہو کہ ایک خدا ہے, معیناً پتا ہو کہ وہ خدا کی ساری نہ ضروری نہیں, بس اتنا پتا ہو کہ خدا ہے, اس عالم میں خدا ہے, بس اتنا پتا ہو کہ قیامت آئے گی, لیکن تفاصیل قیامت جاننا ہرگز ایمان کے لیے ضروری نہیں. خوب خیر لکھو, اگر اتنی تفاصیل نہ ہو ضروری, ایسا کرے گا کیا, کیا فائدہ اس کا, اس اجمالی معرفت کا. تفاصیل اس کے سامنے روشن ہو, یعنی مشخص و جزیات تک اس کو حل ہو مسئلہ اس کے لیے, تاکہ وہ جو اگلے آثار آ رہے ہیں مکتبی شناخت کے لیے, دین کے لیے, جو خدا و تعالیٰ نے قرآن میں جو اثرات ذکر فرمائے ہیں, وہ اثرات حاصل ہوں, نتیجہ حاصل ہو اس کا. جب تک آپ, یعنی آپ کو اتنا پتا چلے کہ مثلا ایک حوضہ ہے, ایک قم ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, یہ کافی ہے آپ کے لیے نا. آپ کو دقیق مشخص ہونا چاہیے کس ملک میں ہے, کس شہر میں ہے, کس جگہ پر ہے, تاکہ وہاں جا کر علم حاصل کر سکو. آپ کو دقیق معلوم ہونا چاہیے کعبہ کہاں ہے, تاکہ اس کے گرد طواف کر سکو جا کر. ورنہ یہ کہ اتنا پتا ہے ایک گھر ہے اور اس گھر میں جا کر ہم نے آج کرنے, تو کسی اور گھر کے گرد گھوم کے آ جاؤ گے تم. جیسے وہ لطیفہ ہے ایک آمیانہ کے, شخص نے پوچھا کہ ٹرین نہیں جانتا تھا, دیہاتی تھا, ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے گیا تو کسی سے پوچھا کہ ٹرین کیسی ہوتی ہے, میں جب وہاں جاؤں تو کچھ تو علامتیں بتاؤ کہ مجھے پتا چلے ٹرین ایسے ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹرین, اس نے انجن بتایا کہ وہ جس سے دھواں نکل رہا ہوگا وہی ٹرین ہوتی ہے, وہاں بیٹھ جانا اس پر. تو یہ گیا وہاں, دیکھا اس نے اسٹیشن پہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا, اس نے جو دھواں چھوڑا تو یہ چھلانگ لگا کے اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا کہ یہی ٹرین ہے یہاں پر, کیونکہ دھواں یہاں سے نکلے. خود ایسی معرفت نہیں پہنچاتی انسان کو مقصود تک, بس روشن و مشخص ہو. مکتبی شناخت حرکت آفرین ہے. شہید مطہری اس نقطے پر بہت تاکید فرماتے ہیں, مکتبی شناخت دین کی حرکت آور ہے, حرکت آفرین, یعنی حرکت ایجاد کرتی ہے. اور دین سے سب سے پہلی توقع تحرک ہے, کہ انسان کے اندر تحرک پیدا کرے, تحریک کرے انسان کو عمل کی طرف. ہم اصول میں ایک بحث کرتے ہیں, لیکن اس کو بہت معمولی ہدف کے لیے, بہت عالی بات کرتے ہیں علم اصول میں ہمارے علماء. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ کے بقول کہ اکثر ابحاث اصول کی اسی طرح سے ہیں, بہت عالی باتیں ہیں اور بہت ہی معمولی مقصد کے لیے. جس طرح ایک انسان بہت بڑی مشینری, بڑی قیمتی مشینری لائے کسی کے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے, یعنی اتنی پیچیدہ الیکٹرانک دستگاہیں خرید کے لائے مشینیں, تاکہ اس کے ذریعے سے ایک میخ ٹھوکنی ہے دیوار میں, لائے بڑی عالی چیز ہیں, لیکن کام بہت معمولی لے رہے ہیں. جیسی چیز ہے ایسا کام نہیں لے رہے ہیں اس سے. اکثر ابحاث علمی اصول اس طرح کی ہیں, بہت عالی باتیں ہیں لیکن بہت معمولی اہداف و مقاصد اسے حاصل کرتے ہیں. ان میں ایک یہ ہے, بات کرتے ہیں علمی اصول میں علماء کے امر کی بات میں, وجوب کی بات میں, کہ وجوب اور استحباب میں فرق ہے. مثلا مولا جب امر کرتا ہے تو حکم دیتا ہے, تو اس سے کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مراد مولا کی یہ ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے تم پر, وہ لازمی ہے تم پر, یہ لازمی ہونا کہاں سے سمجھتے ہیں ہم. خوب یہاں ایک بڑی دقیق بات کرتے ہیں ہمارے بزرگان علماء وہاں پر, اور وہ یہ ہے کہ وہ باعث اور وہ منشا یا محرک جو مولا کے اندر پیدا ہوتا ہے, جو مولا کو اکساتا ہے یہ امر صادر کرے وہ کون سی چیز ہو, وہ دیکھیں کیا ہے. بسا اوقات امتحان کے لیے, آزمانے کے لیے امر کرتا ہے, بسا اوقات کسی کو عاجز کرنے کے لیے امر کرتا ہے, بسا اوقات سرزنش کے لیے امر کرتا ہے. یہ سارے محرکات ہیں مولا کے اندر, ان وجوہات کی وجہ سے کسی کو امر کرتا ہے. اور ان میں سے ایک امر کیا ہے, داعی تحریک, یعنی منشا جو مولا کو اکساتا ہے کہ عبد کو فرمان صادر کرے, وہ کیا ہے, تحریک, باعث و تحریک, یعنی اس کو مکلف کو حرکت دینا. مولا نے کیوں یہ بات کی ہے, کیوں یہ امر صادر کیا ہے, چونکہ اس امر کے ذریعے سے مکلف کے اندر حرکت ایجاد کرنا چاہتا ہے. یہ بہت اعلی بات ہے یہ کہ دستورات شرعیہ کس مقصود کے لیے صادر ہوتے ہیں, تاکہ مکلف کے اندر حرکت پیدا کرے. خوب, یہ جتنے بھی بزرگان اس سے بحث کرتے ہیں, وہاں طے کرتے ہیں کہ یہ سارے عوامر کس کے لیے صادر ہوئے ہیں, ایجاد حرکت کے لیے. نہ بحث کرنے والے میں حرکت ہے, نہ سننے والے میں حرکت ہے, نہ معاشرے میں حرکت ہے, نہ امت میں حرکت ہے. خوب, یہ کتابوں کی حد تک ہے, کیونکہ غیر مکتبی شناخت ہے, وإلا بہت عالی مطلب ہے یہ کہ مولا نے جتنے بھی عوامر و دستورات صادر کیے, یہ سب مکلف کے اندر حرکت ایجاد کرنے کے لیے. یعنی غیر متحرک مکلف نہیں دیکھنا چاہتا مولا, ایجاد حرکت کرنا چاہتا ہے مولا, تحریک کر رہا ہے. لہذا شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مکتبی شناخت دین میں, یا مکتب جب دین مکتب کی شکل میں ہو, آئیڈیالوجی کی شکل میں ہو, اس کا ایک پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ تحریک کرتا ہے اپنے پیروکار کو, نہ کہ وہ آئیڈیالوجی جو صرف ذہنی لطف و ذہنی مزہ عطا کرے. نہ غیر مکتبی شناخت اور مکتبی شناخت میں یہی بڑا ایک فرق یہ ہے کہ غیر مکتبی شناخت فقط التزاز ذہنی ایجاد کرتی ہے, ترالی کے مکتبی شناخت انسان کو عملاً تحریک کرتی ہے, یا مکتب انسان کو تحریک کرتا ہے, آئیڈیالوجی انسان کو تحریک کرتی ہے. غیر مکتبی معلومات خوب احساس ہوتا ہے, خوب اتنی معلومات ہو گئی, واہ واہ کیا کہنے, مزہ آ گیا. مثلا مکتبی شناخت میں دین جب بصورت مکتب انسان کو سمجھ میں آ جائے, اسلام مکتب کے اندر جامعیت ہے. جامعیت یہ ہے کہ احکام بھی ہیں اس کے اندر, نظام بھی ہیں اس کے اندر, احکام و نظام ہر دو ہیں اس کے اندر. درحالی کے غیر مکتبی شناخت میں نظام موجود نہیں ہے, فقط احکام موجود ہیں, اور وہ بھی منفصل, ایک دوسرے سے جدا جدا احکام موجود ہیں. ہر باب دوسرے باب سے مستقل ہے, اس باب کا اس باب سے, کتاب و صلات کا زکات سے کوئی تعلق نہیں ہے, زکات کا خمس سے کوئی تعلق نہیں ہے, خمس کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہر چیز الگ الگ ہے, مستقل. ترالی کے مکتبی شناخت میں یہ سارے چیزیں, یہ احکام سب نظام مند ہیں, یعنی نظام کے تحت ہیں, پہلے نظام ہے پھر احکام ہیں. اس وقت ہمارے پاس احکام ہیں جو ہم سے لاگو نہیں ہو رہے ہیں, پریشان ہیں ہم ان احکام پر عمل کرنے کے لیے, مکلفین حیران ہیں. مفتیوں نے فتوے دے دیے ہیں, مراجع نے فتوے دے دیے ہیں, یہ مسودے فتووں کے مکلفین کے پاس موجود ہیں, لیکن وہ عمل کرنے کے لحاظ سے حیران ہیں کہ ہم کیسے کریں ان پر عمل. مثلا طلاق کے مسئلے میں لڑکا طلاق نہیں دیتا, لڑکی طلاق لیتی ہے, وہ کورٹ نے عدالت نے طلاق دے دی, فتویٰ یہ ہے کہ یہ طلاق صحیح نہیں ہے, وہ لڑکا دینا نہیں چاہتا اس کو طلاق, لڑکی لینا چاہتی ہے, مصر ہے, یہ لڑکا اذیت کرنا, وہ کیا کرے ابھی. یہاں پر آپ صرف ایک شہر میں جا کر, پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں جا کر اگر مومنین کے اندر اس مسئلے کو جستجو کریں, تو آپ کو سینکڑوں لوگ نظر آئیں گے جن کی خاندانی یہ مشکل ابھی موجود ہے اس وقت, وہ لاکھوں لوگ ایک ملک کے اندر موجود ہوں گے جو اس وقت اس مشکل سے دوچار ہیں. وہ کیا کریں, حکم موجود ہے, اس کو کیا کریں ابھی ہم. حکم موجود ہے, نظام نہیں ہے, یہ حکم نظام کے لیے تھا, سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس, عدالتی نظام دینی نہیں ہے, حکم دینی لے کر گھوم رہے ہیں غیر دینی عدالتوں کے اندر, پریشانی کا باعث ہے. بینکاری کا نظام موجود ہے, سودی نظام, اور مومن وہاں پر اپنا چیک بک لے کے گھوم رہا ہے کہ میں سود کھاؤں یا نہ کھاؤں, فتویٰ لے کر جا رہا ہے, فتویٰ دینی ہے, نظام غیر دینی ہے. مومن پھنسا ہوا ہے, الجھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں, قرض لوں نہیں لوں, نہیں لیتا تو بھی ڈوبتا ہے, لیتا ہے تو بھی ڈوبتا ہے, قرض نہیں لیتا تو فیکٹری جاتی ہے, قرض لیتا ہے تو آخرت جاتی ہے. کیا کرے یہ مومن اس وقت, مفتی کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کام فتویٰ دینا تھا، میرا کام بینک بنانا تو نہیں، میرا کام فتویٰ دینا تھا، اگر اور مگر کر کے اس کو بتا دیتا ہے، اگر یوں ہے اگر یوں ہے۔ خوب اگر اگر سے تو اس کی بات حل نہیں ہوتی۔ یہی ہے کہ جب آپ نظام کے بغیر احکام بیان کر، یعنی وہ احکام جو نظام کے لیے تھے، وہ احکام ہم نے نظام کو حذف کر کے فقط احکام لوگوں کو بتا دیے، حیرت کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دین مکتب تھا اور اس کی مکتبی شناخت کی ضرورت تھی، بصورت آئیڈیالوجی۔ یعنی پہلے نظام ہوتے، ان نظاموں کے مخصوص احکام ہوتے، تاکہ مومنین کو پتا ہوتا کہ احکام پر عمل کرنے کے لیے پہلے نظام برپا کرنا پڑے گا ہمیں۔ مکتبی شناخت کے اندر ہر مطلب کی و ہر چیز کی تفسیر موجود ہے، ہر چیز کی توجیہ موجود ہے۔ کوئی چیز تفسیر ناشدہ نہیں ہوتی مکتبی شناخت کے اندر، کہ جس میں ہم صرف ثواب نقل کرتے ہیں کہ یہ کرو۔ پوچھتا ہے کیوں کروں، کہتے ہیں آپ کو کیا لگے کیوں کرو، بس چپ کر کے کرتے رہو، ثواب ملے گا آپ کو، سر جھکا کے لگے رہو نا۔ مکتبی شناخت میں ہر چیز کی تفسیر ہے، اسے پتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مکتبی شناخت میں یا مکتب کے اندر سب سے چیز ضروری جو ہے، ایک اخلاقی نظام انسان کے لیے جامع ہونا ضروری ہے، چونکہ اخلاقیات ایک نظام ہے جو ہر شعبے سے مربوط ہے، ہر شعبے سے مربوط ہے۔ ایک جامع اخلاقی و ارزشی نظام مکتبی شناخت کے لیے ضروری ہے۔ مکتبی شناخت میں دین ایک کامل تھیوری ہے، مکمل، نہ یہ کہ بعض چیزیں اس کے اندر مشخص ہوں اور بعض چیزیں اس کے اندر نہ ہوں۔ ایک جامع تھیوری مکتبی شناخت کے اندر ہے، اور مکتبی دین کے اندر یا مکتب کے اندر جامع نقشہ عملی بھی موجود ہو پوری زندگی کا، یعنی پوری زندگی یہ بشر کا جامع نقشہ موجود ہو۔ ہر فرد جب پیدا ہوتا ہے، شعور پکڑتا ہے، مکلف ہوتا ہے، 18 سال کا، 15 سال کا ہوتا ہے لڑکا، تو اس کے سامنے یہ نقشہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نقشہ ہے، تمہیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ نہیں ہے کہ اس کو دین ایسا سکھائیں کہ وہ کنفیوژن اس کی دن بدن زیادہ، ہر سوال سے 20 سوال پیدا ہوتے ہیں اور 20 سوال سے 20 شبہ پیدا ہو رہے ہیں اس کے ذہن میں۔ اس کو بالکل واضح روشن نقشہ ہے زندگی کا اس کے سامنے، یہ کام تجھے کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داریاں ہیں، یہ تیرے فرائض ہیں، یہ تیرے حقوق ہیں، یہ تیرے ممنوع راستے ہیں، یہ تیرے مجاز راستے ہیں، یہ تیرے تعلقات ہیں، یہ تیرے روابط ہیں، یہ تیری مہارتیں ہیں، یہ کسب و کار ہے، یہ سب تیرا مشخص ہر چیز ایک نقشے کے طور پر، کوئی گم نہ ہو اس نقشے کے اندر۔ اور یہ مکتبی شناخت کے اندر ہو سکتا ہے۔ غیر مکتبی شناخت جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، دین سیکھنے آتا ہے بچہ، خوب اول سلیبس نہیں ہوتا، کتاب نہیں ہوتی، کتاب لاتے ہیں آغا خانیوں کی دین سکھانے کے لیے۔ مسلمان بچے کو آغا خانیوں کا کورس پڑھاتے ہیں اسلامیات، وہ وہیں پر کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر فرقہ واریت آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر فلاں مکتب و فلاں مذہب و فلاں مذہب و، پھر وہ ہر چیز کا سوال اور ہر چیز کے بارے میں ابہام، کوئی چیز حل شدہ نہیں ہوتی۔ مکتب کے اندر اور دین کی مکتبی شناخت کے اندر اہداف بھی مشخص ہوتے ہیں، اور ان اہداف تک پہنچنے کے لیے وسائل بھی مشخص ہیں کہ کن وسائل سے، کن راستوں سے ان اہداف تک پہنچنا ہے۔ نہ کہ ہدف بتا دیا جائے اور وسیلہ اختیاری قرار دیا جائے کہ جس وسیلے سے مرضی ہے، مقصود یہاں پہنچنا ہے تمہیں، ٹانگے پہ پہنچتے ہو یا جہاز پہ پہنچتے ہو فرق نہیں پڑتا، نہ یہ ہدف ہے اور اس طریقے سے آنا ہے آپ کو، اس طریقے کے علاوہ اگر آئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ، اس سبیل کے علاوہ آیا نا، راہ بھی مشخص، سبل بھی مشخص، طرق بھی مشخص اور روش بھی مشخص ہے اس کے اندر۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مکتب کے اندر، آئیڈیالوجی کے اندر، جب اسلام کو آئیڈیالوجی کی صورت میں انسان پڑھے اور پڑھائے اور پہچانے، اس کے اندر جو چیزیں بہت واضح اور روشن ہونی چاہیے، وہ ایک ضرورتیں، انسان کی ضرورتیں، بشر کی ضرورتیں مشخص ہوں، نہ اس کی خواہشیں۔ اس وقت جو مد نظر ہے غیر مکتبی شناخت میں، وہ بشر کی خواہشات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، نہ بشر کی ضروریات۔ درحالی کہ مکتب خواہشات کو نہیں دیکھتا بلکہ ضروریات کو دیکھتا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک ضروریات پوری ہوں، دو درد و مشکل، بشر کا درد کیا ہے، رنج کیا ہے، وہ مشکل کیا ہے اس کی، یہ بھی مشخص ہو اس کے اندر، جو شعبہ غیر مکتبی شناخت میں بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ پڑھایا جائے کہ بشر کی مشکلات کیا ہیں، وہ درد کیا ہے اس کا، وہ درمان ان دردوں اور ان مشکلات کا رائے حل، یہ بھی بطور مشخص موجود ہو اس نقشے میں کہ یہ یہ مشکلات اور یہ یہ ان کے راہ حل ہیں، رائے حل بھی عملی رائے حل. مکتب کے اندر تمام افراد کی ذمہ داریاں مشخص ہیں، سب کی ذمہ داریاں، کسی کو یہ الجھن نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جو آج ہر ایک کا سوال ہے کہ آج کے حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ معلوم ہے کہ پریشان ہونا چاہیے. کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ چونکہ جس نے ذمہ داریاں مشخص کرنی تھی وہ آئیڈیالوجی، وہ مکتب تھا، مکتب کے بجائے ہمیں اسی طرح سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے ایک کشکول، کشکول وہ درویش کا ظرف جس کے اندر سب کچھ پڑا ہوتا ہے، اسی میں کھاتا ہے، اسی میں پیتا ہے، اسی میں وضو کرتا ہے، اسی میں سب کچھ، وہ تمام اعمال اسی کے اندر چھوٹا چھوٹا. ابھی کشکول لکھی ہوئی ہیں علماء نے کتابیں، وہ کسی موضوع پر نہیں ہوتی، اس میں عقائد بھی ہوتے ہیں، اس میں لطیفہ بھی ہوتا ہے، بس پہلا مطلب توحید کے بارے میں، ساتھ ہی گندا سا لطیفہ بھی لکھا ہوتا ہے. خوب، یہ ایسی کتابوں کو کشکول کہتے ہیں. اس وقت جو ہم دین پڑھ رہے ہیں وہ کشکولی دین ہے، یعنی غیر مکتبی دین کو کیا کہیں، کشکولی دین، جس میں سب کچھ ہے، ہر باب سے ہر چیز ہے اس کے اندر موجود. ذہنوں کو کھول کے اگر دیکھیں کیا ہیجان مچا ہوا ہے ان ذہنوں کے اندر، دین شناسوں کے ذہنوں میں دیکھیں جا کر، اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، حیران ہو جاتے آدمی خود. ظاہر ہے اس میں کنفیوژن ہی ہونی چاہیے، ہر چیز مشخص و روشن ہو، ذمہ داریاں مشخص ہوں، ہر ایک کی ذمہ داریاں مشخص ہوں، جزی ترین اور کلی ترین ذمہ داریاں، اجتماعی و انفرادی، عورت اور مرد کی، بوڑھے اور جوان اور سب کی، والی و متولی سب کی ذمہ داریاں مشخص ہوں. و فرائض و تکالیف جن کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے مشخص ہوں. حقوق و اختیارات مشخص ہوں جس کے اندر سب افراد کے، یعنی کیا حق، کس کا کیا حق بنتا ہے، یہ نہ ہو کہ یو این او آج بتایا آ کر حقوق بشر کیا ہیں، کیونکہ ہم نے مکتبی شناخت نہیں کی، حقوق کا شعبہ ہی نہیں تھا اصل سرے سے. جب حق کی بات آتی ہے تو صرف حق زن و شوہر ذہن میں آتا ہے، اور ایک جملہ نہج البلاغہ کا ذہن میں آتا ہے کہ حق الوالد علی الولد، یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے. عموماً آپ دیکھیں حقوق پر جو ہمارے بزرگان باز کرتے ہیں، والد کا حق، فرزند کا حق والد کے اوپر کیا ہے، ایک حق اس کا یہ ہے کہ چونکہ نہج البلاغہ میں ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے حقوق کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ والد بیٹے کا نام اچھا رکھے، تمام، یہی حق ہے اس کا، اور کوئی حق نہیں ہے بیٹے کا باپ پر، باپ کا بیٹے پر، بھائی کا بھائی پر، زن و شوہر اور امتوں کا حق ایک دوسرے پر، پڑوسیوں کا حق ایک دوسرے پر، مسلم و غیر مسلم کے حقوق ایک دوسرے پر، وہ یہ سارے حقوق. اب رسالت الحقوق سید ساجدین علیہ السلام کا دیکھیں، وہ خدا سے لے کر چونٹی تک سب کے حقوق ذکر کیے کہ ان سب کے حقوق ہیں تمہارے اوپر. اعضاء کے حقوق، بدن کے حقوق، حیوانات کے حقوق، زمین کے حقوق، فضا کے حقوق، مولیات کے حقوق، یہ مکتبی شناختی. اور صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں دو ثواب کے لیے، لیکن رسالت الحقوق تو نہ پنشمبے کا کہا گیا پڑھو، نہ اتوار، نہ سوار، نہ منگل، اس کی تلاوت کب کریں رسالت الحقوق کی؟ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے مفاتی میں کہ فلاں دن رسالت الحقوق پڑھنا ہے آپ نے، لہذا رسالت الحقوق معلوم بھی نہیں ہے. رسالت الحقوق سید ساجدین علیہ السلام نے مکتبی دین کے لیے یا مکتب کے لیے بیان کیا تھا، چونکہ ہم تو آئے نہیں اس کی طرف، فراموش شدہ ایک متن ہے جس کی طرف آئے نہیں. باہر کے، اور یوں نہیں ہے کہ انہیں کے اندر منحصر ہے مکتبی شناخت، یہ صرف ایک اجمالی تعارف کروایا تھا، یہ وہ موضوع ہے جس کو پیگیری کرنی ہے، یہ اصلی موضوع ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے، یعنی دین کی شناخت اثر نو بصورت مکتب ان خصوصیات کے ساتھ، اور دین کے تعلیمات کی تدوین اثر نو اس شکل و صورت اور اس نقشے کے ساتھ، تاکہ جب آپ کسی کے سامنے دین پیش کریں تو اس کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، اور اس دین کو لاگو کرنے میں مشکل نہ ہو، اور یہ جو پہلے مسائل حل اشارہ کیا تھا کہ آج مسلمان ہیں نظام اسلامی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سن مکتبی مکتب نہیں ہے ان کے پاس، پراکندہ منتشر معلومات ان کو دی ہیں، تبلیغ کی ہے، وہ معلومات ان کے کسی کام نہیں آتی، اسی کام آتی ہیں کہ وہ سیکولر نظاموں میں رہیں اور حج کرتے رہیں ہر سال جا کر. یا اخلاقی قدریں کیوں ضعیف ہو گئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو بصورت مکتب و آئیڈیالوجی نہیں پیش کیا، اور لوگوں نے اس کو آئیڈیالوجی سمجھ کر اپنایا نہیں ہے. اور کیوں ہماری اندرونی مشکلیں کہ احکام لے کر گھوم رہے ہیں، سرگردان ہیں کہ ان احکام کو لاگو کہاں پر کریں، نظام موجود نہیں ہے. اس وجہ سے کہ دین بصورت مکتب پیش نہیں ہوا. اس لیے ہمیں اس وقت جو مرحلہ طالب علمی میں مشغول ہیں، دین آموزی و دین شناسی میں مشغول ہیں ہم، اور ابھی احساس اجتہاد کسی کے اندر نہیں پیدا ہوا ہے، فارغ و تحصیل نہیں ہوئے ہیں، یہ کام ابھی ہو سکتا ہے. جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اب ہم فارغ و تحصیل ہو گئے ہیں، اس دن فارغ و دین بھی ہو جائیں گے. پھر موقع نہیں ہے دین سمجھنے کا، پھر اسی منتشر و پراکندہ و کنفیوز دین کو جا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور ان کی الجھنیں مزید بڑھائیں گے. ذرا دیکھیں جا کر لوگوں کی الجھنیں عملاً کس مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں ہماری تبلیغات کی وجہ سے، پھر اندازہ ہوگا کہ اصلی مشکل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تمہید اس لیے تھی کہ جب ہم مکتبی پہچان کسی موضوع کی کرتے ہیں تو اس موضوع کا حلیہ بدل جاتا ہے، اس کی جگہ مقام بدل جاتا ہے، اس کی حکمت و فلسفہ بدل جاتا ہے. نام وہی ہوتا ہے، عنوان وہی ہوتا ہے، لیکن ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے جب وہ مکتبی پہلو سے مد نظر ہو. اور جب غیر مکتبی پہلو سے مد نظر ہو، اس کے اندر ایک خدشہ ہے مکتبی غیر مکتبی دین میں. غیر مکتبی دین یعنی جس کا کوئی حدود اربع نہیں ہے، جس کی کوئی فصیل نہیں ہے، جس کی کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی در دروازہ بھی نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے اس میں شامل کر رہا ہے. چونکہ مکتب میں تو طے شدہ ہے ہر چیز، نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں مکتب سے، مکتب معین ہے، مشخص ہے. غیر مکتبی دین کے اندر بے در و پیکر چونکہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بدعتوں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. کتنی تاکید رسول اللہ نے کی کہ بدعت نہیں ایجاد کرنا و نہ ہونے دینا دین کے اندر. خوب کیسے ہم روکیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بندوق سے بدعت کا راستہ روک لیتے ہیں، نعروں سے بدعت کا راستہ، مردہ باد سے بدعت کا راستہ نہیں روک سکتے آپ. آپ کر رہے ہیں، لوگ بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، اور اب تو بدعتوں کا مقابلہ شروع ہے. کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ جب تک دین کو مکتبی طور پر نہیں سمجھتے یہ راستہ نہیں روک سکتا. دین کی چار دیواری ہے، دین کو مکتب کی صورت میں پڑھیں اور پڑھائیں، دیکھیں اصل نہ استاد داخل کر سکتا ہے، نہ شاگرد کوئی چیز، نہ پیر نہ مرید. دوسری چیز جو مکتبی غیر مکتبی شناخت میں دین پر جو بلا نازل ہوتی ہے وہ خرافہ ہے، خرافات. خرافات یعنی غیر منطقی و غیر معقول چیزیں دین کے اندر آ جائیں، بنام دین اعتقادات دینی شامل ہو جائیں. خرافات کہاں سے دین میں، کون سا سوراخ کھلا ہوا ہے جہاں سے خرافہ اندر آ رہا ہے؟ کہیں تو کھلا ہوا ہے نا کوئی سوراخ، کوئی در کھلا ہوا ہے جہاں سے خرافات دن بدن آ رہی ہیں اور پریشان ہیں سارے بزرگان و کوچکان، سب پریشان ہیں اس بارے میں کہ یہ کہاں سے، کیسے روکیں خرافات کو ہم. تو خرافات کو روکنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کو بصورت مکتب آئیڈیالوجی پیش کریں. بس وہ پاکستان کے قانون میں خرافات داخل کی جا سکتی ہیں؟ نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ چونکہ معین مشخص نظام یافتہ طے شدہ ہر آرٹیکل، ہر تبصرہ، ہر مادہ مشخص ہے، اس کے اندر اصلاً ایک نقطے کے اضافے کا بھی امکان نہیں ہے. مگر یہ کہ کوئی جرنیل آئے قانون معطل کر کے پھر یہ کام کرے کہ اس پر کیس چلے گا بعد میں، ابھی مشرف پر کیس شروع ہو گیا کہ اس نے کیوں قانون میں یہ کام داخل کیا. بھائی یہ بشری قانون ہے، بشری قانون ممنوع ہے، اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے، لیکن دینی قانون میں کیوں تصرفات ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ دینی قانون کو جو نظم ہونا چاہیے تھا وہ نظم نہیں دیا گیا. یہ حوزوں کا کام ہے، دین شناسوں کا کام ہے کہ اس نظم کے ساتھ پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی لوگوں کو دین. بے نظم دین آپ پیش کریں گے اس کے اندر خرافات آئیں گی، سب کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے آپ کچھ کہہ سکتے ہو، ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، جس کے منہ میں جتنی باتیں وہ دین میں داخل کر دے گا. وہ ایک اور چیز جو مکتبی دین کے اندر ہے وہ ہے غیر مکتبی دین کے اندر التقاط، کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس نقطے پر بہت اصرار فرماتے تھے، التقاط. التقاط یعنی بدعت ہی کی ایک شکل ہے، دین و غیر دین ملا کر پیش کرنا، ایک چربہ پیش کرنا. اور آج پڑھے لکھے سائنسی دور میں یہ چیز بہت پسند آتی ہے لوگوں کو، جب دین اور غیر دین دونوں ملا کر پیش کریں، یعنی دین بھی ہو، سوشلزم بھی ہو، کمیونزم بھی ہو، لبرلزم بھی ہو، سیکولرزم بھی ہو، فلاں ازم بھی ہو، یہ سب ملا کر اگر پیش کریں، پڑھے لکھوں کو یہ باتیں بہت پسند آتی ہیں، یہ تعلیم یافتہ کو. التقاط کہتے ہیں اس کو، یعنی خلط ملط مخلوط چربہ بنا کر پیش کرنا. مکتبی شناخت میں پیروکاروں کی گمراہی کا احتمال و تناسب بہت کم ہو جاتا ہے. جب آئیڈیالوجی موجود ہو گمراہی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، بے نظمی میں گمراہی کے راستے زیادہ ہوتے ہیں، لوگ گم ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، ضلالت غیر مکتبی شناخت میں پیدا ہوتی ہے. خوب یہ خصوصیات جو پیش کی ہیں، اشارہ کیا ہے یعنی ان کی طرف، اور ان میں اشارہ کیا کہ یہ آخری باس نہیں ہے، یہ آغاز باس ہے، اور ان موضوعات کو انشاءاللہ پیگیری کریں گے، اور ان خطوط پر دین کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا ہے ہمیں. یعنی ہدف ہمارا وہ یہ کام کرنا ہے، بطور واضح و مشخص اگر کہیں وہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اصل میں موضوع میں بیٹھ کر اور تبلیغی طور پر، تبلیغ میں بھی یہی کام کرنا ہے، فہم میں بھی یہی کام کرنا ہے، ہر دو مرحلوں میں. ان اس تصویر یا اس نقشے کے تحت اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، انتظار کی طرف. انتظار کی خانہ دو قسمیں ہو جائیں گی، مکتبی و غیر مکتبی. غیر مکتبی انتظار افسانہ ہے، بنا ہوا ہے. غیر مکتبی انتظار سکوت ہے، خاموشی ہے. غیر مکتبی انتظار فقط ورد و دعا ہے. غیر مکتبی انتظار تھا جس کی وجہ سے طنطاوی نے آ کر اس بہترین اصل پر و بہترین عمل پر آ کر، جس کو رسول اللہ نے افضل الاعمال کہا ہے، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز و جل، یا افضل العبادت انتظار الفرج، دونوں حدیثیں ہیں. افضل العبادات بھی ہے و افضل الاعمال بھی ہے، دونوں کا ہے. افضل الاعمال و افضل العبادات کو طنطاوی نے کیا کہا ہے کہ یہ باعث پسماندگی و رکود ہے. اور اس سے پہلے ابن خلدون نے، ابن خلدون کیوں آ کر انتظار کو موجب پسماندگی قرار دیتا ہے، یعنی تشیع کیوں ہمیشہ منفعل و مغلوب رہا ہے، اس نے کہا اس وجہ سے کہ یہ انتظار کے قائل ہیں، عمل کے تو قائل نہیں ہیں. یعنی یہ قائل ہے کوئی آ کر یہ کام کرے گا، ہم نے نہیں کرنا ہے، امت کے کام امام کرے گا آ کر. یہ غیر مکتبی انتظار تھا جس کی تصویر جب دوسروں کے سامنے پیش کی تو ابن خلدون کو یہی پسماندگی کا سبب نظر آیا. اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ غیر مکتبی انتظار سبب پسماندگی و عقب ماندگی ہے، سبب سکوت و جمود و رکود ہے. ترحالی کے مکتبی انتظار اگر وہ مکتب کا حصہ، آئیڈیالوجی کا حصہ ہوتا، اور آئیڈیالوجیکل انتظار کی تفسیر اگر ہوتی، اس میں انتظار حرکت کا موجب ہے، انتظار کا معنی ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، لفظ وہی لفظ رہتا ہے لیکن کایا پلٹ جاتی ہے، ذہن مفہوم بدل جاتا ہے، دنیا ساری بدل جاتی ہے. یعنی اس انتظار میں اور اس انتظار میں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں رہتا. منکر انتظار اور قائلین انتظار میں جیسا فرق ہے، اسی طرح سے مکتبی انتظار اور غیر مکتبی انتظار اور منتظرین میں بھی اتنا ہی فرق ہے، فاصلہ ہے. اس وقت جو لوگ اشکال کہتے ہیں، غیر مکتبی انتظار یعنی جو اعتقاد انجمن حجتیہ ہے، نہ مدرسہ حجتیہ، انجمن حجتیہ. انجمن حجتیہ ایک تفکر ہے، باقاعدہ کوئی ٹیم یا تنظیم نہیں ہے، پارٹی نہیں، انجمن نہیں ہے. چونکہ آغاز میں اس کا نام انہوں نے انجمن حجتیہ رکھا تھا تو اسی نام سے مشہور ہو گئی ہے. آج کل تفکر ہے، اور یہ تفکر حوزے میں راسخ ہو رہا ہے دن بدن، اور یہ تفکر ایران سے نکلا ہے باہر اس وقت دوسرے ممالک میں، وہ سب سے زیادہ اس کی ترویج اس وقت انڈیا اور پاکستان میں ہو رہی ہے اس تفکر کی. یہ کون سا تفکر ہے؟ یہ تفکر ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں انتظار کا مطلب یعنی سکوت، خاموشی، کوئی اصلاحی کام نہیں کرنا، ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے کہ حضرت آئیں بس۔ اور اسی سے پھر ایک افراطی تفکر اور پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہ نہ، انتظار کا کام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، انتظار کا کام شرائط انتظار پوری کرنا ہے، علامات انتظار پوری کرنا ہے۔ علامات انتظار میں سے کیا ہے کہ زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی جب، تو ہمارا کام چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام زمین کو فساد سے بھرنا ہے۔ انجمن حجتیہ کے آئمہ نے کہا تھا کہ امام خمینی نے ظہور لیٹ کیا ہے، ورنہ کب کا ہو جاتا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں، مخالف ہیں، سخت مخالف ہیں امام کے، امام کے تمام افکار کے اور تمام اقدامات کی اسی وجہ سے مخالف ہیں کہ انہوں نے ظہور لیٹ کر دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اصلاح کی ہے، انقلاب لے آئے ہیں اور بعض فسادات کا راستہ بند کر دیا ہے، انہوں نے دشمن ہے امام کے۔ یہ غیر مکتبی ان تفسیر میں اور غیر مکتبی انتظار میں یہ دریچے تھے جہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور آج ہم فقط تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمیں لا تعلق نہیں بیٹھنا، حساسیت دکھانی ہے ان پر، عکس العمل دکھانا ہے ان چیزوں پر ہم نے۔ مکتبی انتظار کے معنی کیا ہیں؟ مکتبی انتظار یعنی اب ہم ایڈیالوجیکل انتظار کی بات کر رہے ہیں، مکتب دین میں یا مکتب میں جس چیز کو رکھا گیا ہے، یہ انتظار کیا چیز ہے جس کو رسول اللہ افضل العبادات و افضل الاعمال کہہ رہے ہیں، اور تمام آئمہ نے انتظار کے لیے فضیلتیں بیان کی ہیں اور انتظار کو واجب قرار دیا ہے، اور منتظرین کے فضائل بیان کیے ہیں، اس قدر عالی بیان کیے ہیں آئمہ نے کہ آئمہ کے اصحاب نے حسرت کی کہ کاش ہم منتظرین میں سے ہوتے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام نے اس طرح سے فلسفہ انتظار بیان کیا کہ ابو بصیر و ابو الجارود اور اس قسم کے جو صحابہ امام کی بارگاہ میں موجود تھے، امام کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہم کیوں منتظرین میں سے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے انتظار کا ایک معنی کیا تفسیر مکتبی کی، جس تفسیر کے تحت امام نے فرمایا کہ اگر تم اس انتظار کے اس مفہوم و معنی کو درک کر لو اور اس کو اپنا لو تم، پھر فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے زمانے میں ظہور ہو یا نہ ہو، تم ہو منتظرین میں سے، بلکہ تم امام کی سپاہ میں سے ہو، تم امام کے فستات میں ہو، تم امام کے سامنے شہید ہونے والوں کے درجے پہ ہو، بلکہ تم رسول اللہ کے سامنے شہداء کے درجات پر فائز ہو۔ یعنی امام نے فرمایا کہ ابھی جو امام زمانہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 150 سال پہلے امام علیہ السلام 100 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بصیر کو کہ ابو بصیر میں تجھے بتاتا ہوں کہ انتظار کی حکمت کیا ہے، فلسفہ انتظار، تو آج بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ غیر مکتبی انتظار وہ جیسے ہے ابھی، یعنی ملاقات، یعنی دیدار، یعنی یہ کہ یہ غیر مکتبی باتیں ہیں، لیکن مکتبی انتظار میں انسان اس فکر میں نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں صرف۔ البتہ دیکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا شرف اور بہت بڑی عظمت ہے، لیکن یوں نہیں کہ ہدف فقط یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے امام کو دیکھ لوں۔ جیسے ایک امام زمانی تھے، وہ جتیائی، وہ لوگوں کو بہت امام زمان کی طرف دعوت دیتے تھے، اس حد تک کہ وہ اصلا دوسرے آئمہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ ناگوار گزرتا تھا ان پر اگر دیگر آئمہ کا نام لیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ جو اتنا اصرار کرتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو دعا کرو بس اور کچھ بھی نہیں کرو، صرف امام زمان امام زمان، اگر امام زمان آپ کی زندگی میں ظہور کریں تو کیا کرو گے؟ کہا کہ ہماری آرزو یہ ہے کہ امام کے ساتھ مل کے ایک سفر کربلا کا کریں، زیارات کا، یعنی امام قافلہ سالار ہوں اور ہم امام کے ساتھ کربلا۔ یہ اوج ہدف تھا ان کا، یہ ہوتا ہے غیر مکتبی انتظار۔ خوب، مکتبی انتظار امام علیہ السلام نے جو ابو بصیر کو بتایا اور دیگر آئمہ اطہار نے بتایا، وہ روئے، مطلب مکتبی انتظار میں کرنا کیا ہے؟ انتظار یعنی زمانہ آمادگی ملت، خدا کی ذات عادل ہے، امام ہدایت امت کے لیے منسوب ہوا۔